رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وزن چینل کے ناظرین سلسلہ ہے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے آپ دیکھ رہے ہیں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمتوں کو نازل فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ۔ سلسلہ آج بھی انشاءاللہ عزوجل اپنے مطلوبہ پیٹرن کے مطابق آگے بڑھتا رہے گا اور موضوع بھی ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ مدنی گلدستے اللہ کریم نے چاہا تو وہ بھی سلسلے کے اندر شامل ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ مبلغین دعوت اسلامی اللہ پاک کی رحمت شامل حال رہی تو ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اور ان کے مدنی پھول بھی ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آج کے سلسلے کا موضوع بڑا پیارا ہے اور موضوع ہے لباس مصطفیٰ۔ ہم لباس پہنتے ہیں، طرح طرح کے لباس پہنتے ہیں، معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں لوگوں نے عجیب عجیب وضاقتہ بنائی ہوتی ہے لباس کے اعتبار سے اور معاملات بڑے عجیب عجیب ہوتے ہیں۔ دیکھنے سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی الگ ہی مخلوق جو ہے وہ نظر آ رہی ہے۔ ایسے لباس لوگوں نے زیب تن کیے ہوتے ہیں، کچھ اس کا بھی انشاءاللہ جائزہ لیں گے، انالیسس لیں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کیسا لباس پسند تھا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسا لباس زیب تن فرمایا، اس پر بھی انشاءاللہ عزوجل مدنی پھول سلسلے میں شامل رہیں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین آئیے ابھی تلاوت اقدام پاک سنتے ہیں۔ قاری عرفان اتاری ہمارے ساتھ موجود ہیں، انشاءاللہ ہمیں تلاوت قرآن بھی سنائیں گے، اس کا ترجمہ اور مختصر تفسیر یہ بھی سنائیں گے۔ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء
اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ اللہ کی پاکی بولتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہی عزت و حکمت والا ہے۔ اسی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی سلطنت، جلاتا ہے اور مارتا، اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ وہی اول، وہی آخر، وہی ظاہر، وہی باطن، اور وہی سب کچھ جانتا ہے۔ وہی ہے جس نے آسمان اور زمین 6 دن میں پیدا کیے، پھر عرش پر استوا فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ جانتا ہے جو زمین کے اندر جاتا ہے اور جو اس سے باہر نکلتا ہے، اور جو آسمان سے اترتا ہے اور جو اس میں چڑھتا، اور وہ تمہارے ساتھ ہے، تم کہیں ہو اور اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ اسی کی ہے آسمانوں اور زمین کی سلطنت اور اللہ ہی کی طرف سب کاموں کی رجوع، رات کو دن کے حصے میں لاتا ہے اور دن کو رات کے حصے میں لاتا ہے، اور وہ دلوں کی جانتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔
سبحان اللہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں بھی اپنا کثرت کے ساتھ ذکر کرتے رہنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ آئیے بھی کلام سنتے ہیں۔ صلی علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین تعالی علیہ وسلم۔ نیت المؤمن خیر من عمله، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائی، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں اللہ عزوجل کی رضا پانے اور ثواب آخرت کے لیے کلام پڑھوں گا۔ یہاں موجود حاضرین اور مدنی چینل کے ناظرین مل کر اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اس کلام میں شریک ہو جائیں، انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ صلو علی الحبیب
صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولو صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا مصطفیٰ عطا ہو پھر اذن حاضری کا، یا مصطفیٰ عطا ہو پھر اذن حاضری کا، کر لوں نظارہ آ کر میں آپ کی گلی کا، ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ، اس بار تو دکھا دو اس بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ، بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولو صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، ان کا کرم ہے ان کا کرم ہے ان کا کرم ہے ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ منگتے خالی کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، ان کا کرم ہے ان کا کرم ہے ان کا کرم ہے ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا بخشش کی زمانہ عشق نبی کونین کی دولت عشق نبی بخشش کی زمانہ اس سے بڑھ کر کیسے طلب میں اس سے بڑھ کر کیسے طلب میں ہے کوئی سوغات نہ پوچھو اس سے بڑھ کر کیسے طلب میں رشک جینا غیبا کی گلیاں ہر ذرہ فردوس سے بدام رشک جینا غیبا کی انوار کا عالم چاروں طرف انوار کا عالم رحمت کی برسات نہ پوچھو چاروں طرف انوار کا عالم رحمت کی برسات پوچھو ان کا کرم ہے ان کا کرم ہے بولو ان کا کرم ہے ان کا کرم ہے ان کے کرم کی بات نہ پوچھو تو خالد میں سے اتنا جاگ اٹھا اشکوں کا مقدر خالد میں سے اتنا کہوں گا کہ جاگ اٹھا اشکوں کا مقدر یاد نبی میں روتے روتے کٹی ہے رات نہ پوچھو یاد نبی میں روتے روتے یاد نبی میں روتے روتے یاد نبی میں روتے روتے کیسی کٹی ہے نہ پوچھو ان کا کرم ہے ان کا کرم ہے ان کے کرم کی بات نہ پوچھو مندتے خالی ہاتھ نہ لوٹے کتنی ملی خیرات نہ پوچھو ان کا کرم ہاں ان کا کرم ہاں ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے ان کے کرم کی بات نہ پوچھو
اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہمیں سچی محبت عطا فرمائے. بلا تمہید اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں. سیدی آج ہمارا موضوع ہے لباس مصطفیٰ. یقیناً نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو مبارک عمل ہے اور جو انداز ہے وہی نشان منزل ہے اور وہی مشعل راہ ہے اور اسی پر چلنا چاہیے. لیکن دیکھیں آپ, بندہ جس سوسائٹی میں رہ رہا ہوتا ہے کچھ اس کو بھی تھوڑا دیکھنا ہوتا ہے, تو کیا فرمائیں گے آپ؟ لباس میں اگر ہم اپنی مرضی تھوڑی چلا لیں تو کام نہیں چلے گا.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا, یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذلک خیر.
جی,
اللہ تبارک و تعالی نے لباس کا مقصد جو ہے وہ اس آیت مبارکہ میں بیان فرما دیا کہ لباس جو ہے وہ اس لیے نازل فرمایا تاکہ وہ تمہارے ستر کو جو ہے وہ چھپائے. لباس کا مقصد پر غور کرنا ضروری ہے. دیکھیں لباس کے اگر ہم مختصر بات کریں تو دو کم از کم مقصد ہوتے ہیں. ایک جسمانی مقصد کہ جسم کی حفاظت, سردی سے جسم کی حفاظت لباس کرتا ہے, گرمی سے جسم کی حفاظت لباس کرتا ہے, اور دوسرا اخلاقی مقصد کہ ہمارے وہ اعضا جن کا دکھانا جو ہے وہ ناپسندیدہ ہے اس کی طرف کسی اور کی نگاہ نہ پڑے.
ٹھیک,
یوں ہی ہماری نگاہ کسی اور کے جو ہے وہ ستر کے مقام پر نہ پڑے تو لباس اس کے اندر رکاوٹ بن جاتا ہے.
ٹھیک,
اور لباس کا ایک مقصد اس اعتبار سے بھی ہے کہ روحانیت کے اعتبار سے جس کو اللہ نے ارشاد فرمایا وہ لباس التقوی ذالک خیر,
سبحان اللہ,
کہ جو تقوی کا لباس ہے وہ سب سے بہتر ہے. اب جو آپ نے بات کی کہ معاشرے کے اعتبار سے ہمیں جو ہے وہ رنگ میں ڈھلنا پڑتا ہے, مجبوری ہے, اسی طریقے کا لباس جو ہے وہ اختیار کرنا پڑتا ہے. دیکھیں بہت ساری صورتوں میں تو شریعت مطہرہ اس کی بالکل اجازت دیتی ہے, اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. جیسے اب جو ہے وہ عرب کی سرزمین جو ہے وہ گرم جو ہے وہ سرزمین تھی, اور اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس مبارک میں ملتا ہے کہ آپ موٹا کپڑا استعمال جو ہے وہ فرمایا کرتے تھے. کیونکہ اگر آپ ایک ظاہری طور پہ دنیا میں بھی دیکھیں تو جو زینت کے لباس ہیں وہ عموماً موٹے نہیں ہوا کرتے.
صحیح,
ریشم یا سلک یا اس طرح کے جو کپڑے ہیں وہ بہت جو ہے وہ باریک اور نازک جو ہے وہ ہوا کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ سب سے زیادہ تواضع اختیار فرمانے والے تھے, تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے لباس مبارک کے بارے میں صحابہ نے یہ فرمایا کہ آپ موٹا جو ہے وہ کتان کا جو ہے وہ کپڑا استعمال فرمایا کرتے تھے.
ٹھیک ہے,
اب اس اعتبار سے بھی دیکھیں کہ اگر عرب میں دیگر لباس بھی رائج تھے لیکن کوئی سرد ملک میں رہتا ہے اور وہاں پر وہ اس لباس کو جو ہے وہ کوئی موٹا کپڑا جو ہے وہ استعمال کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, ضرورت بھی ہے, سردی سے بچاؤ بھی ہے. یوں ہی اگر جو ہے وہ کسی گرم ملک کے اندر رہتا ہے اور وہاں پر اس کو لباس جو ہے وہ ہلکا پہننا مقصود ہے تو اس کی بھی اجازت, لیکن دائرہ کار اور جو لباس کا مقصد ہے وہ فوت نہ ہو. اگر لباس سے لباس کا مقصد ہی فوت ہو جائے اور لباس جو ہے وہ اپنے مقصد کو پورا نہ کر رہا ہو تو میرے خیال سے پھر اسے لباس بھی نہیں کہنا چاہیے.
ٹھیک ہے,
کیونکہ جب وہ چھپا ہی نہیں رہا بدن کو, بدن کو گرمی سے بچا ہی نہیں رہا, مقصود فقط دکھاوا رہ جائے گا تو پھر ایسی صورت میں لباس کا مقصد جو ہے وہ فوت ہو جائے گا.
نہیں حضور, آپ دیکھیں نا جی, جس بندے نے مسل بنائے ہوئے ہیں
جی,
اتنی محنت کی ہے اس نے, جو ہے وہ پنجاب میں جو ہے وہ پش اپ لگاتے ہیں, ڈنڈ کہتے ہیں اس کو, اب جس نے ڈنڈ لگائے ہوئے ہیں بیٹھ کے لگا لگا کے, اس نے جو اپنی تھائز بنائی ہوئی ہیں اس نے, اور جس نے جو ہے وہ وزن کھینچ کھینچ کے اپنے آپ کو جو ہے وہ بنایا ہوا ہے اپنے جسم کو, جو ہے وہ اپنے بازوؤں کو یا اپنے جس بھی کہہ رہے ہیں جسم کے حصے کو بنایا ہوا ہے, تو وہ تو لباس ہی ایسا ٹائٹ پہنا کہ وہ تو بنا اس لیے رہا تاکہ لوگ دیکھیں. تو اب آپ جیسا آپ فرما رہے ہیں ایسا لباس بنوں گا پھر لوگوں کو نظر, لوگ اٹریکٹ نہیں ہوں گے, دیکھیں گے کیسے, الگ جی الگ سے نظر نہیں آئے گا نا جی.
جس چیز میں پوری زندگی گزار دی گئی اس کا اظہار نہیں ہو پائے گا
جی,
تو پھر جو ہے وہ افسوس ہوگا کہ جو ہے وہ
خالی زندگی نہیں گزاری حضور, اس کے لیے غذائیں بھی بڑی عجیب عجیب کھائی ہیں. آپ دیکھیں, آپ تصور کریں کہ جو ہے وہ مرغی ہو اور خالی ابلی ہوئی ہو, کچھ بھی نہ ہو اس میں, آپ شورا آپ نے پینا ہے اس کا اور دو بوٹیاں کھانی ہیں آپ نے, اور پھر چاول کھانے ہیں وہ بھی ابلے ہوئے ہوں, اس میں نمک بھی کچھ نہ ہو, وہی کھانے, آٹا نہیں کھانا. اب جس بندے نے ایسی محنت کر کے اپنے آپ جسم جو ہے بنایا ہوا ہو، اب آپ بولنے لباس بھی ایسا نہ پہنو اور خود نمائی بھی نہ ہو تو کیسے چلے گا؟
دیکھیں، یہ تو جسم کے اوپر آپ نے بات کر دی کہ جسم کو جو ہے وہ دکھانا، اگر تو جسم کے وہ اعضا ہیں جیسے آپ نے جو ہے وہ بات کر دی، مسلس کی جو ہے وہ بات کر دی، تو اب شرعی اعتبار سے اس کو دکھانا تو جو ہے وہ جائز ہے مرد کے لیے کہ یہ ستر عورت میں داخل نہیں ہے، لیکن گھٹنے دکھانا یا رانے دکھانا اس کا تو دکھانا ہی جو ہے وہ حرام ہے، بلکہ یہاں تک فرمایا صحابی رسول نے حضور سے پوچھا نا کہ کیا جو ہے وہ علیحدگی میں خلوت کے اندر بھی جو ہے وہ کیا برہنہ رہا جا سکتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور فرشتوں سے سب سے زیادہ حیا کرنی چاہیے. آپ اندازہ کریں،
حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب غسل فرمایا کرتے تھے بند مقام میں بھی تو وہاں پر بھی تہبند پہن کے غسل فرمایا کرتے تھے اور فرماتے تھے مجھے اللہ عز و جل سے حیا آتی.
آپ اندازہ کریں کہ بالکل علیحدگی میں خلوت میں بھی کہ فرشتے تو ساتھ ہیں، میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے، تو اب ہمیں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی حیا کرنی چاہیے. تو یہاں تو اس سے بھی دو درجہ آگے جو ہے وہ جا چکے ہیں، دو ہاتھ آگے جا چکے ہیں کہ جناب وہ مقام جسم کا وہ حصہ جس کو جو ہے وہ دکھانا جائز نہیں ہے اسے ظاہر کیا جاتا ہے دوسروں کے سامنے، یہ تو واضح طور پر حرام سی بات ہے. اور جن اعضا کا دکھانا بھی جائز ہے، اب اس میں بھی مقصود کیا ہے دکھانے کا؟ فخر ہے، تکبر ہے، غرور ہے، اور یہ ویسے ہی حرام ہے. یہاں تک کہ حدیث میں فرمایا کہ جو شخص جو ہے وہ یعنی لباس کے بارے میں فرمایا کہ تکبر کی نیت سے جو ہے وہ لباس جو ہے وہ پہنے گا تو اس کے اوپر عذاب ارشاد فرمایا گیا. یوں ہی شلوار لٹکانے پر فرمایا کہ شلوار یا تہبند ٹخنوں سے نیچے جو تکبر کی نیت سے لٹکائے گا فرمایا کہ اس کے جو ہے وہ ٹخنے جو ہے وہ آگ کے اندر ہیں. تو یہاں تک ارشاد فرمایا گیا. تو تکبر کی نیت مقصود ہوتی ہے، اصل تو دوسروں کے اوپر دکھاوا، فخر، غرور مقصود ہوتا ہے جو آپ نے صورتیں بیان کی اس میں عموماً. ورنہ اگر غرور و تکبر مقصود نہیں ہے تو پھر دکھانے کا کیا مقصد؟ ایک یہ ہے کہ کسی نے جناب
نہیں دہشت بھی بیٹھے نا اگلے کو بندہ پتا چلے بھائی کون جو ہے وہ آیا سامنے سے بندہ آ رہا ہے سائڈ پہ ہو کے گزرنا.
بندہ مومن کو جو ہے وہ ڈرانا، اللہ اکبر، اس میں دیکھیں کہ ایک مسلمان کو اپنے سے خوفزدہ کرنا، حالانکہ مسلمان تو دوسرے مسلمان کے لیے شیر و شکر ہوتا ہے. قرآن پاک میں ارشاد تھا رحماء بین آپس میں تو رحم دل ہیں. یہ مسلمان کا تو انداز یہ نہ یہ کہ اس کو دیکھ کر مسلمان جو ہے وہ دور ہٹ جائے، ہو تو یہ کہ جب بندہ گزرے تو سلام کرے. سلام اس لیے عام کیا گیا کہ جو ہے وہ ایک دوسرے کو پہچانے، ایک دوسرے کے دل میں محبت پیدا ہو. تو احادیث میں تو ایک دوسرے سے محبت کا درس دیا گیا کہ اسلام درس ہی اس بات کا دیتا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے محبت کرے. تو اب مقصود یہ ہے کہ جناب لوگ مجھ سے دور ہٹ کے رہیں، اور اس میں بھی وہی کہ فخر، میرا غرور، میرا تکبر ہے، میرا دبدبا ہو، روب ہو. حالانکہ اگر روب اور دبدبا دیکھیں تو ایسے افراد کا دبدبا جب ان سے اوپر کوئی سوا شیر آ جائے تو وہ کم ہو جاتا ہے، لیکن جو در حقیقت دبدبا ہوتا ہے، جو در حقیقت روب ہوتا ہے، وہ دیکھیں اللہ والوں کا ہوتا ہے کہ وہ بڑے سے بڑے جو ہے وہ ظالم اور جابر کے سامنے حق بات کہتے ہیں، اور جب اس کے سامنے جاتے ہیں تو بزرگان دین کی سیرت میں ملتا ہے کہ بادشاہ جو ہے وہ اللہ والوں کے سامنے کانپ جایا کرتے تھے اور ان کے سامنے جو ہے وہ ان کے زبان سے کوئی چیز نہیں نکلا کرتی تھی، اور وہ ایسے ظالم اور جابر بادشاہ کہ جو کسی چیز کا خیال نہیں کرتے تھے، مگر اس کے باوجود جب اللہ والوں کے سامنے ہوتے تھے تو ان کی حالت غیر ہو جایا کرتی.
حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مبارک کتاب ہے راحت القلوب، اس کو میں پڑھ رہا تھا حضور، اس میں لکھا کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب جایا کرتے تھے حجاج بن یوسف کے پاس تو حجاج بن یوسف لذہ بن اندام ہو جاتا تھا، یہ کانپنے لگ جاتا تھا. تو اس کے دربار میں کسی نے اسے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے، تو اس نے کہا کہ یہ جب بھی میرے پاس آتے ہیں حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ تو میرے اوپر ایک خوف طاری ہو جاتا ہے، اور مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے دو خوفناک شیر ہیں جو مجھ پر جھپٹ پڑیں گے، میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے. یعنی اللہ والوں کی تو وہ ایک جو ان کی ہیبت ہے، جو ان کا ایک جلال ہے، وہ ظالموں پر ہوا کرتا ہے. لیکن یہاں حضور ہم دیکھتے ہیں کہ ظالم پر کیا، تو عام چلتے پھرتے بندے کو کسی کو پکڑ کے اس کی ٹھکائی لگا دیں گے. مثال کے طور پر اگر میں جو ہے وہ کوئی آدمی ہوں، میرے پاس طاقت ہے، قوت ہے، اب میرے موٹر سائیکل کے ساتھ کسی نے موٹر سائیکل کھڑا کر دیا، ٹھیک ہے، اب میں جو ہے اب بندہ آیا پیچھے ہٹا رہا ہے، دھیان سے اس کو اسکریچ ڈال دیا، یہ کر دیا، حالانکہ کچھ بھی نہیں کیا اس نے، موٹر سائیکل جو ہے پارکنگ میں جب کھڑی ہوتی ہے تو قریب قریب ہی کھڑی ہوتی ہے، اسکریچ تھوڑی ڈال رہا ہے. اب کسی کو ماریں گے، کسی کو کوٹیں گے، ایک تو لباس عجیب سا، جیسے اس میں آدمی بندہ کم اور دیو زیادہ لگتا ہے، بندہ کم انسان کم اور دیو زیادہ لگتا ہے، تو وہ بنا ہوا ہے، اوپر سے پھر جو ہے وہ مار کٹائی کے اوپر بھی جو ہے اپنے ہاتھ کھول رہا ہے، کیا فرمائیں گے آپ؟
دیکھیں لباس میں جیسے آپ نے بات کی, دیکھیں اسلام میں دو لباس میں دو چیزوں کو بڑی اہمیت دی گئی. ایک تو یہ کہ لباس جو ستر کا مقام ہے خاص طور پر, اس میں اتنا باریک نہ ہو کہ جسم کے اعضا کی رنگت ظاہر ہو.
ٹھیک,
بہت ہلکا لباس ہے کہ جسم کے اعضا کی رنگت ظاہر ہو, جیسے نیٹ کا لباس ہے یا اور بہت زیادہ ہلکا لباس ہے. یوں ہی لباس کا کپڑا تو موٹا ہے لیکن وہ اسکن ٹائٹ ہے, اس سے آپ کے جسم کے اعضا کی حیثیت مکمل طور پر ظاہر ہو رہی ہے. تو یہ بھی جائز نہیں ہے کہ اعضائے ستر کی اگر حیثیت ظاہر ہوتی ہے تو اس کو ظاہر کرنا دوسرے کے سامنے, وہ بھی ناجائز ہے, اس کی بھی اسلام میں اجازت نہیں ہے. تو لباس میں یہ خیال رکھنا بھی بے حد ضروری ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں جناب موٹا لباس پہن لیا ہے تو پردہ ہو گیا, لیکن جب وہ موٹا اسکن ٹائٹ ہے, آپ کے جسم سے بالکل چپکا ہوا ہے اور آپ کے جسم کے اعضاء کو وہ ظاہر کر رہا ہے, نمایاں کر رہا ہے, تو اب اس کا پہن کر آنا غیروں کے سامنے یہ بھی آپ کے لیے جائز نہیں ہے. تو اس بات کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے کہ لباس پہنتے وقت, خریدتے وقت ہمیں کن چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. اس لیے آپ دیکھیں جو اسلامی لباس ہے, کرتا شلوار ہے, تو وہ ایسا لباس ہے کہ اس کے اندر چاہے جو ہے وہ موٹا آدمی ہو یا جو ہے وہ پتلا آدمی ہو, جسم کو جو ہے مکمل طور پر ستر فراہم کرتا ہے, حفاظت کرتا ہے اور جسم کے اعضاء کو ظاہر نہیں ہونے دیتا.
یہاں حضور میں جب مطالعہ کر رہا تھا, حدیث پاک بھی ہے, کان احب الثياب الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القمیص, تو اس کی شرح میں میں نے حدیث پاک میں یہی پڑھا کہ قمیض پہننے سے جسم بھی جو ہے وہ ڈھک جاتا ہے اور آدمی باوقار جو ہے وہ لگتا ہے اور اس میں توازو بھی ہے. تو اس لیے حضور علیہ السلام نے اس کو جو ہے وہ پسند فرمایا.
صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں فرمایا کہ وہ قمیض پہنا کرتے تھے اور آستینیں وغیرہ ان کی جو ہے وہ جو کھلی ہوا کرتی تھی. فرمایا اس لیے کہ کثرت عبادت کی وجہ سے, روزوں کی کثرت کی وجہ سے وہ جسمانی اعتبار سے بہت کمزور یوں دکھائی دیتے تھے. ویسے نہیں کمزور تھے, جسم ان کا جو ہے وہ اچھا تھا, لیکن ایک جس کو ہم کہتے ہیں کمزور ہے, دبلا پتلا ہے, اس اعتبار سے ہوا کرتے تھے. لباس سے جب وہ دشمن کے سامنے جایا کرتے تھے تو وہ لباس سے محسوس نہیں ہوتا تھا کہ سامنے اس لباس کے اندر جو فرد ہے اس کی جسامت جو ہے وہ
اللہ
کیا
اللہ
ہے.
کیا ہے
تو حکمتیں بھی جو ہے وہ کافی زیادہ اسلامی لباس میں موجود.
ٹھیک ہے جی, کالز بھی لینی ہے اور میسیجز بھی لینے ہیں. دارالفتا سے ریلیٹڈ جو ہے وہ شریع رہنمائی سے ریلیٹڈ سوال بھی ہیں. یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر گھر میں اکیلے ہوں اور نماز پڑھ رہے ہوں, باہر کا دروازہ بجے تو کیا نماز چھوڑ کر دروازہ کھول سکتے ہیں؟ جواب دے دیں.
دیکھیں نماز ایک جب اہم ترین عبادت ادا کر رہے ہیں تو اولاً تو ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسے ارشاد فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا اعمالکم, کہ اپنے اعمال باطل نہ کرو, تو نماز کو بلا وجہ تو توڑنے کی اجازت ہی نہیں. ہاں جہاں شرعی اعتبار سے اجازت بنتی ہے وہاں جو ہے وہ توڑی جائے گی نماز, وہاں توڑنے کی اجازت بھی ہے. اب باہر کا دروازہ بج رہا ہے تو بندہ اگر واش روم میں ہوگا تو جب بھی جو ہے وہ لازمی سی بات ہے واش روم سے باہر آ کر ہی جو ہے وہ دروازہ کھولے گا. تو یوں ہی کم از کم نماز کو اہمیت دیں, اپنی نماز مکمل کریں, نماز توڑ کر جو ہے وہ باہر کا دروازہ کھولنے کے لیے نہ جائیں. ہاں ایک کیفیت ہو سکتی ہے کہ باہر والے نے جو ہے وہ سر جو ہے وہ گھر سر پہ اٹھایا ہوا اتنا شدید کہ اب اس کے لیے نماز پڑھنا ہی مشکل ہو گیا, خشوع خضوع تو کجا ہی, اپنی چیزیں بھی جو ہے وہ بھول رہا ہے کہ میں نے کیا پڑھنی ہے, تو اب ایسی صورت میں توڑ کر جا سکتا ہے کیونکہ اب اس کی نماز کے اندر وہ جو نماز کی روح ہے اصل وہ مفقود ہو رہی ہے, وہ ختم ہوتی جا رہی ہے, تو اب کھول سکتا ہے. اور باہر والوں کو بھی خیال کرنا چاہیے کہ جو حدیث میں ارشاد فرمایا کہ تین بار جو ہے وہ کہو اور اگر جواب نہ آئے تو واپس چلے جاؤ, تو آسان انداز میں جو ہے وہ کھٹکھٹایا جائے, اور اگر جواب نہ آئے تو ممکن ہے سامنے والا سو رہا ہو, نماز پڑھ رہا ہو, واش روم میں ہو, کہیں بھی ہو, تو اس کا خیال رکھنا.
بعض وہی دروازہ یوں بجاتا ہے جیسے لگتا ہے قیامت آ گئی, پتہ نہیں پہاڑ ٹوٹ پڑا کیا ہو گیا, اللہ محفوظ فرمائے. تو یہ بھی آپ نے اچھے مدنی پھول عطا فرما دیے کہ دروازہ کھٹکھٹانے والوں کو بھی تھوڑا ادب کا لحاظ رکھنا چاہیے, ورنہ بچہ گھر پہ اگر آپ غور کریں کہ بچہ جو ہے وہ مشکل سے سلایا ہے اور رات کے جناب 11 بجے کا بندہ جو ہے وہ آ گیا ہے اور دروازہ ٹھک 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 بجا رہا ہے, ایک تو کس ٹائم پر آیا وہ, اب گھر والوں نے خدا خدا کر کے اس بچے کو جو ہے وہ سلایا تھا, اب بچہ سو کے جب اٹھ جائے تو پھر دوبارہ پھر وہ جب سوتا ہے تبھی سوتا ہے جب اس کو نیند آتی ہے, تو جن کے بچے ہیں ان کو بخوبی اندازہ ہوگا. تو یہ اس پر کیا فرمائیں گے آپ حضور؟
بالکل دیکھیں یہی ہے کہ جانے کا کسی گھر پہ انداز کیا ہونا چاہیے
جی.
وقت بھی ذرا دیکھ لیں کہ بھئی آپ تو ٹھیک ہے رات جاگنے والے ہیں لیکن وہ سامنے والا تو رات جاگنے والا نہیں, اس چیز کو بھی ذرا پیش نظر رکھیں. آپ نے جو ہے وہ صبح 12 بجے آفس جانا ہے لیکن اس نے جو ہے وہ صبح فجر کے بعد ہی جو ہے وہ آفس جانا ہے, تو لازمی سی بات ہے وہ سو چکا ہوگا. اور پھر اگر چلیں ٹھیک ہے آپ وقت پر بھی گئے ہیں لیکن ایک انداز, مہذب انداز, اور جو اسلام نے سکھایا کہ دیکھیں 3 مرتبہ جو ہے وہ کھٹکھٹایا جائے، جواب نہ ملے تو بغیر ناراض ہوئے واپس پلٹ آئیں، تو ان میں سے کوئی صورت اختیار کی جائے۔ بعض لوگ واقعی یعنی جب تک جو ہے وہ دروازہ نہیں کھلتا، اگر ان کا بس چلے تو دروازہ توڑنے پر جو ہے وہ آ جاتے ہیں، تو ایسا کرنا ہرگز درست نہیں۔
ٹھیک ہے جی، یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مدنی منیاں کتنے سال کی ہوں تو مدنی منوں کے ساتھ نہ کھیلنے دیا جائے، جو مدنی منے کل کو غیر محرم ہوں۔ جی
دیکھیں، اس کے اندر جب تک نابالغ ہیں شرعی اعتبار سے تو اس وقت تک تو جو ہے وہ کھیل سکتے ہیں، لیکن جب عمر بڑی ہونے شروع ہو جاتی ہے، خاص طور پر بچیوں کی 8-9 سال جب اس طرح کی بڑی ہو، تو اب بچیوں کو جو ہے وہ نہ کھیلنے دیا جائے نابالغ بچوں کے ساتھ بھی۔ نابالغ کے ساتھ، بہت چھوٹوں کے ساتھ کھیلنی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن ان کے ہم عمر ہیں 7-8 سال کے ہی یا 9 سال، کیونکہ 9 سال سے عورت کی بلوغت کے جو ہے وہ وقت شروع ہو جاتا ہے کہ اس کے بعد سے وہ بالغ ہو سکتی ہے، 9 سے 15 کے درمیان، اور لڑکا جو ہے وہ 12، لیکن بچے جو ہیں وہ 8-9-10 سال کی عمر سے سمجھدار ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کے معاملات کو سمجھنے لگ جاتے ہیں، تو اس لیے 8-9 سال کی عمر جو ہے وہ میرا ایک آئیڈیا ہے کہ یہ بہتر ہے کہ اس میں ان کو الگ الگ جو ہے وہ کر دیا جائے۔
ٹھیک ہے جی، یہاں ایک اور سوال ہے جی، اگر کاؤنٹر پر درود شریف پڑھ رہے ہوں، فرض کیا 100 بار پڑھنے کی نیت کی ہے لیکن 100 سے زیادہ ہو گیا، تو کیا 100 والی فضیلت ملے گی؟
جی ہاں، 100 والی فضیلت تو ملے گی، مگر ایک یہ ہے کہ کسی وظیفے کے طور پر آپ پڑھ رہے ہیں، تو وظیفے میں علماء نے فرمایا کہ تعداد کم یا زیادہ نہ کریں۔ وظیفے کے اندر کوئی ورد لکھا ہوا ہے کہ ورد اتنی بار پڑھنا ہے، تو فرمایا کم یا زیادہ نہ کریں، کیونکہ اس کا ایک خاص تاثیر ہوتی ہے، جسے فرمایا کہ جس طرح چابی کے دندانے ہیں، کم کر دیں گے یا زیادہ کر دیں گے تو تالا نہیں کھلے گا۔ تو اسی طرح جو وظائف خاص مقدار میں بیان کیے جاتے ہیں کہ اتنی مقدار میں وظیفہ پڑھیں، تو اس کو اس کے مطابق ہی پڑھیں، اس میں اضافہ نہ کریں۔
ٹھیک ہے جی، یہ کہہ رہے ہیں کہ جی فجر کی نماز کے لیے آنکھ دیر سے کھلے کہ روشنی ہو گئی آسمان پر، تو فجر کی نماز پڑھ سکتے ہیں یا قضا کر دیں، اور قضا کریں تو پھر قضا کب پڑھیں، رہنمائی فرما دیں۔
دیکھیں، روشنی آسمان پر تو طلوع آفتاب سے پہلے بھی ہو جاتی ہے، اور فجر کا وقت جو ختم ہوتا ہے وہ طلوع آفتاب پر ہوتا ہے، تو لہٰذا روشنی پر دار و مدار نہ رکھیں، یا یہ کہ واضح طور پر اتنی روشنی ہو گئی کہ اب پتہ چل گیا کہ سورج جو ہے وہ آ گیا، یا کمرے میں سورج کی کرنیں آ رہی ہیں، تو اب تو نماز قضا ہو گئی، اب جب مکرو وقت گزر جائے تو اس کے بعد نماز فجر ادا کریں۔ اس میں بہتر یہ ہے کہ جو آج کل ٹائم ٹیبل ہے نماز کا، اوقات نماز کا نقشہ ہے، اس میں جو ہے وقت دیکھ لیں فوراً اٹھتے ہی، اور وقت ہے تو نماز جو ہے وہ ادا کر لیں، وقت نہیں ہے، اگر مکرو وقت چل رہا ہے تو اس کے گزرنے کا انتظار کریں، اور پھر اس کے بعد نماز فجر ادا کریں۔
ٹھیک ہے جی، اب تو ویسے حضور بڑا آسان کر دیا ہے، دعوت اسلامی کی مجلس سے آئی ٹی نے، اپنے موبائل کے اندر اوقات الصلاۃ اپلیکیشن جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کریں، اور پھر اس کو یوٹیلائز کریں، استعمال کریں، سمت قبلہ بھی بتاتی ہے اور نماز کا درست وقت بھی بتاتی ہے۔ یہاں حضور ایک اور سوال ہے، یہ پوچھ رہے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ جو لوگ رمضان المبارک میں نکاح کرتے ہیں ان سے قبر میں سوال و جواب نہیں ہوتے، کیا یہ بات صحیح ہے، رہنمائی فرما دیں۔
نہیں، ایسی بات نہیں ہے، رمضان المبارک میں انتقال کرنے والے سے تو متعلق ہے کہ جو رمضان میں جو ہے وہ انتقال کر جائے اس سے قبر کے سوالات نہیں ہوتے، لیکن نکاح کرنے والے سے متعلق ایسی کوئی روایت نہیں۔
ٹھیک ہے جی، آگے ہے جی، یہ کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب سے سوال ہے کہ بیڈ کے آگے نماز پڑھنا کیسا، اگر اوپر کوئی بیڈ پر کوئی لیٹا ہوا ہو تو کیا کریں؟
دیکھیں، بیڈ کے سامنے جب کہ اس پر کوئی لیٹا ہوا ہے تو نماز پڑھنے سے علماء منع فرماتے ہیں، کیونکہ فرمایا کہ ممکن ہے کہ سوتے میں سونے والا شخص کوئی ایسی حرکت کر بیٹھے کہ جس کی وجہ سے نمازی کو نماز میں ہنسی آ جائے اور اس کی نماز جو ہے وہ ٹوٹ جائے، تو اس لیے منع فرمایا۔ ہاں، اگر کسی اور طرف جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں کہ نمازی کی جو ہے وہ منہ کے سامنے جو ہے وہ سونے والا نہیں ہے، تو اب پڑھ سکتے ہیں، اس میں حرج نہیں۔
کیا پینٹ شرٹ پہننا جائز ہے اور اعضاء بھی مکمل ڈھکے ہوئے ہوں؟ برائے کرم اصلاح فرما دیں۔ غلام محمد فیض الرحمان خان اشرفی قادری، فضان میلاد ہاؤس، حیات آباد، پشاور سے میسج ہے۔ مرحبا، سبحان اللہ۔ جی،
یہ ہمارے سلسلے سے متعلق ہی جو ہے وہ سوال ہے، اچھا انہوں نے کر دیا۔
جی،
پینٹ شرٹ سے متعلق، دیکھیں اولاً تو اسلامی لباس جو ہے وہ کرتا شلوار استعمال کریں، نماز کے
قومی
لیے
قومی لباس بھی ہے،
قومی لباس بھی ہے. اچھا اب اس کے اندر ہم یہ دیکھیں کہ دنیاوی اعتبار سے سلمان بھائی جب کسی جگہ کو انٹرویو دینے جاتا ہے، اگر وہ شخص جو ہے وہ شلوار قمیض پہننے والا بھی ہے لیکن اس جگہ کا جو ہے وہ تقاضا یہ ہے کہ جناب وہاں پر پینٹ شرٹ پہن کر جانا ہے، تو وہ شخص پینٹ شرٹ پہن کر وہاں پر جاتا ہے. لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ دنیا میں تو ہم ہر جگہ کے اعتبار سے، تقاضوں کے اعتبار سے جو ہے وہ اپنے لباس کو تبدیل کر لیتے ہیں. جب بارگاہ خداوندی میں ہم جا رہے ہیں، جب نماز کے لیے مسجد میں جا رہے ہیں، جب نماز کے لیے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے جا رہے ہیں، تو کیا اس وقت ہمیں وہ لباس اختیار نہیں کرنا چاہیے جو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو پسند ہے، جو سنتوں کے مطابق لباس ہے؟ کیا اس بارگاہ کا تقاضا یہ نہیں کہ ہم اس بارگاہ کے مطابق جو ہے وہ لباس پہن کر جائیں؟ تو اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ جائز کوئی دوسرا لباس پہنتا ہے تو نماز کے وقت وہ لباس اختیار کریں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ والا ہو، تاکہ وہاں پر جب جائے بارگاہ خداوندی میں حاضر ہو تو پھر اس بارگاہ کے تقاضے کے اعتبار سے سنت والا لباس اس نے زیب تن کیا ہوا ہو. پینٹ شرٹ کے حوالے سے ان کا سوال ہے، دیکھیں پینٹ شرٹ پہننا جائز ہے جبکہ اتنی زیادہ ٹائٹ نہ ہو کہ جس سے جسم کے اعضاء کی حیثیت شیپ ظاہر ہو، تو ڈھیلی ڈھالی پینٹ شرٹ جو ہے وہ پہن سکتے ہیں، جائز ہے، لیکن بچنا بہتر ہی ہے. بہتر یہی ہے کہ سنت کے مطابق کرتا شلوار کا ہی لباس پہن.
ٹھیک ہے جی. یہاں حضرت یہ بھی سوال ہوتا ہے، موضوع سے متعلق تو نہیں ہے لیکن سوال ہے کہ اوراد اور وظائف درود شریف پڑھنے کی تعداد کیوں بتاتے ہیں؟ بغیر تعداد کے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر بندہ پڑھتا رہے.
تعداد بعض تو احادیث طیبہ کے اندر جو ہے وہ بیان کی گئی،
ٹھیک ہے،
اس کے مطابق پڑھنے کی، اتنے پڑھنے کی یہ فضیلت ہے. تو چونکہ ان میں فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اس لیے اس کے پڑھنے کی ترغیب دلائی جاتی ہے. اور وظائف کے اندر جو تعداد بیان کی جاتی ہے تو ان کا ایک خاص جو ہے وہ عمل ہوتا ہے، ایک خاص جو ہے وہ ان کو نسبت ہوتی ہے اس تعداد کے ساتھ کہ اس سے وہ کام جو ہے وہ ہو جاتا ہے. تو یہ بزرگان دین کے تجرباتی اور روحانی چیزیں ہوتی ہیں، تو اس لیے وہ تعداد بتائی جاتی ہے. اور تیسری بات کاؤنٹنگ کے اعتبار سے یا ایک تعداد کے اعتبار سے یہ ہے کہ آدمی فقط یوں ہی رکھے نا کہ میں نے زیادہ پڑھنا ہے، زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے، تو اب تھوڑا سا بھی پڑھے گا لگے گا شیطان بولے گا بہت زیادہ تم نے پڑھ لیا ہے. ایک تعداد آپ ٹارگیٹ رکھیں گے نا کہ میں نے 1000 مرتبہ پڑھنا ہے، اب آپ اس ٹارگیٹ کو اچیو کرنے کے لیے جو ہے وہ آگے بڑھتے چلے جائیں گے. تو اب وہ ٹارگیٹ جب آپ کا پورا ہوگا تو اب آپ جو ہے وہ دل مطمئن ہوگا حقیقی معنوں میں کہ ہاں واقعی میں نے ایک زیادہ تعداد میں پڑھ لیا، ورنہ پتہ ہی نہیں کتنا پڑھا ہے، تو تھوڑا سا پڑھا اور پھر جو ہے وہ تھوڑا سا پڑھ لیا، پھر تھوڑا سا پڑھ لیا، تو وہ دل کو اطمینان نہیں ہوگا اور شیطان دوسری طرف سے وسوسے دیتے رہے گا، نہیں بہت زیادہ پڑھ لیا تم نے، اب جو ہے وہ رک جاؤ.
ٹھیک ہے جی. مزید حضور یہ بتائیے کہ ایسا لباس پہننا کہ جس سے انسان بالکل الگ اور نمایاں نظر آئے، یعنی 100 بندوں کے اندر سے ایک جو ہے وہ الگ ہی نظر آ رہا ہو،
انگلیاں جو ہے وہ لوگ اس کو دیکھیں،
چار بندے وہ دیکھو دیکھو
جی،
کیا فرمائیں گے؟
لباس شہرت جو ہے وہ ایسا لباس کہلاتا ہے، اور حدیث میں فرمایا گیا جو لباس شہرت پہنے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ذلت کا جو ہے وہ لباس پہنائے گا. تو لباس شہرت پہننا، ایسا لباس پہننا جو سب سے بالکل ہٹ کر ہو، کیونکہ مقصود اس میں تکبر، فخر، غرور ہوتا ہے، تو اس لیے وہ جائز نہیں ہے. یوں ہی ایک تو یہ انداز ہے لباس شہرت کا. دوسرا انداز علماء نے فرمایا یہ کہ جو ہے نہیں وہ بن کے لوگوں کو ظاہر کر رہا ہے. مثلا ایک عام آدمی ہے اور جو ہے بزرگان دین والا لباس پہنا ہوا ہے، یا اب تو ہمارے ہاں اتنا زیادہ وہ نہیں ہے، لیکن پرانے زمانے کے اندر جو ہے وہ علماء کا ایک اپنا خاص لباس ہوا کرتا تھا جو وہ پہنا کرتے تھے. اچھا جی. آج بھی آپ دیکھ لیں جیسے جبہ امیر سنت جو ہے وہ پہنتے ہیں، اس طرح کا لباس. اب ایک عام آدمی جو ہے وہ جس کی داڑھی بھی نہیں ہے، نمازیں بھی نہیں پڑھتا، وہ جبہ پہن کر جو ہے وہ گھوم رہا ہو، تو وہ بھی لباس شہرت میں داخل ہوگا. ہر کوئی جو ہے وہ اس کی طرف انگلی اٹھائے گا کہ یہ کب سے جو ہے وہ کیا ہوئی ہے اس کو. تو دونوں چیزیں منع فرمائیں کہ بالکل ہٹ کر ہی ایسی چیز پہننا، اس میں فخر و غرور کا معنی، اور دوسرا یہ کہ اللہ والا تو نہیں ہے، عالم تو نہیں ہے، لیکن لباس پہن کر لوگوں پر یہ ظاہر گویا کرنا چاہتا ہے کہ میں عالم ہوں، یا میں بہت بڑا اللہ کا ولی ہوں، یا میں بڑا جو ہے وہ پہنچا ہوا ہوں، تو یہ بھی لباس شہرت میں آئے گا اور یہ دونوں ہی جائز نہیں.
ٹھیک ہے جی. ایک کال شامل کرتے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم.
کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ ہے، حضور یہ تین مرتبہ دروازے پر دستک دی، دروازہ نہیں کھولا، واپس چلا جائے، اب جو گھر کا فرد ہو، گھر کا جو سربراہ ہو، وہ کیا کرے، وہ کہاں جائے؟ تو برائے کرم رہنمائی سے نواز دیں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے.
امین. جی حضور،
بہت اچھی طرح سے انہوں نے جو ہے وہ اشارہ کیا کہ جناب کیا وہ بھی جو ہے وہ چلا جائے. دیکھیں یہ تو باہر سے آنے والوں کے لیے، اب جو گھر کا فرد ہے تو وہ کم از کم انتظار کرے، جب پتہ ہے اس نے تو اندر ہی جانا ہے، اس نے کہاں جانا ہے. لیکن وہی سامنے والا نماز میں مصروف ہے، واش روم میں ہے، یا اور جو ہے وہ کسی جگہ مصروف ہے، تو ایسی صورت میں کھٹکھٹا کر انتظار کچھ دیر کر لیں، پھر اس کے بعد دوبارہ جو ہے وہ کھٹکھٹا دیں حسب حال.
ٹھیک ہے، مرحبا. یہاں حضور ایک سوال ہے، یہ کہہ رہے ہیں غالباً اسلامی بہن کا سوال ہے یہ، کہ کیا ایک خاتون بغیر محرم کے علاج کی غرض سے 92 کلومیٹر سے زیادہ سفر کر سکتی ہے؟
عورت کے اوپر حج فرض ہو تو جی، اس کے لیے تو یہ سفر نہیں کر سکتی. اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ زندگی میں ایک ہی مرتبہ حج فرض ہوتا ہے. جب حج فرض کی ادائیگی کے لیے اجازت نہیں ہے تو پھر کسی اور کام کے لیے اجازت کیوں کر ہو سکتی.
ٹھیک ہے، تو محرم کے ساتھ ہی جو ہے وہ ترکیب بنائی جائے. اور اسی کے اندر
بعد میں بعد آپ نے دیکھا ہوگا اس طرح کا لباس بھی پہنتے ہیں کہ جناب جو ہے وہ بھالو کا چہرہ جو ہے وہ لگا لیا، اور جو ہے وہ شیر کا چہرہ جو ہے وہ لگا لیا، جوکر ٹائپ کے جو ہے وہ بنے ہوئے ہوتے ہیں. تو ایسا لباس پہننا بھی جائز نہیں، اگرچہ وہ جاب کے طور پر ہی کر رہے ہوں تو اس بات کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے کہ لباس میں ہم وہ لباس، اچھا لباس کے اندر پھر تصویروں والے لباس ہوتے ہیں
جی.
اب جاندار کی تصویر والا کپڑا پہننا ویسے ہی حرام ہے، یعنی اس کو پہن کر نماز پڑھنا تو مکروہ تحریمی ہے، ناجائز و گناہ ہے، اس کا پہننا حرام، ایون کہ اس کا بیچنا خریدنا بھی حرام.
اللہ اکبر.
تو اب جاندار کی تصاویر والے جو ہے وہ لباس ہم خریدتے ہیں، بچوں کے لیے بھی خریدتے ہیں. اچھا بچے تو مکلف نہیں ہیں، وہ تو نابالغ ہیں، ان پر کوئی حکم شریعت نہیں، لیکن والدین اگر انہیں جاندار کی تصویر والا لباس جو ہے وہ پہنائیں گے تو ایسی صورت کے اندر والدین گناہگار ہوں گے. تو لباس میں ایک یہ بہت زیادہ ایک ہے کہ عام ہوتا چلا جا رہا ہے کہ جناب تصاویر والے لباس جو ہے وہ لوگ لیتے ہیں، اور اسے
بلکہ حضور میں تعجب خیز بات بتاؤں، اب تو لباس پر تصویر بنواتے ہیں
بعد
جیسے
میں.
ہاں جی، ایک شرٹ ہے جیسے مثال کے طور پر، تو اس شرٹ پر میں چاہتا ہوں میری تصویر اس پر بنی ہوئی ہو
جی جی.
تو میں بولوں گا بھائی یہ تصویر میری بنا رہے ہیں، تو وہ ہوتے ہیں
جی.
تو وہ شرٹ کے اوپر میری تصویر بنا کر مجھے دے دیں گے، لو بھائی یہ پہن لیں آپ، اس پہ کیا فرمائیں گے؟
یہ بھی بالکل بنانے والے کا بنانا، جاندار کی اگر تصویر ہے تو وہ حرام ہے، اور پھر اس لباس کو پہننا بیچنا یہ سب جو ہے وہ حرام ہے. بہت سارا بیرون ملک سے مال کپڑوں کا آتا ہے، لنگا کا آتا ہے، یا اور دیگر مال آتا ہے، تو اس میں کئی ایسی جو ہے وہ صورتیں دکھتی ہیں کہ کئیوں پہ جاندار کی واضح تصاویر موجود ہوتی ہیں، اور اتنی بڑی تصویر ہوتی ہے کہ اگر آپ زمین پر رکھیں اور کھڑے ہوں اور پھر دیکھیں تو وہ تصویر کا چہرہ واضح ہوگا. اب ایسی صورت میں اب کریں کیا؟ ایک تو چہرہ واضح ہوگا تو اس کا پہننا بھی جائز نہیں، خریدنا بھی جائز نہیں. لباس خرید لیا اس طرح کا تو اس کے چہرے کو جو ہے وہ چھپا دیں کسی چیز کے ذریعے سے، مکمل چہرہ اگر چھپ جائے گا تو اب اس کا پہننا جائز ہو جائے گا، باقی خریدنا بیچنا اس کا جب تک وہ تصویر موجود ہے جائز نہیں. ہاں اگر بہت ہی چھوٹی چھوٹی جو ہے وہ تصویریں ہیں کہ اگر اسے آپ زمین پہ رکھیں وہ کپڑا اور کھڑے ہو کر دیکھیں تو اس کا چہرہ نظر بالکل بھی نہیں آئے گا، تو اس کا جو ہے وہ پہننا جو ہے وہ جائز ہے.
دو اہم سوال حضور، ایک تو یہ کہ جو بھالو ٹائپ بنے ہوتے ہیں کارٹون ٹائپ بچوں کے کپڑوں پر، اس کا بھی جواب دے دیں. اور ہمارے بہت پیارے ڈائریکٹر صاحب ہیں ادریس بھائی، ان کی طرف سے ہے کہ آج کل تو کیک پر بھی، اور مجھے بھی واقعی ان کی بات سن کے یاد آ گیا، آج کل تو کیک پر بھی تصویر جو ہے وہ بنا کے دے دیتے ہیں. جیسے عرفان بھائی نے کیک بنوانا ہے اپنی سالگرہ کا، ایک مثال ہے، تو عرفان بھائی اپنی تصویر اگر ان کو دیں بھائی یہ مجھے بنا کے دو، تو بیکری والے بنا کے دے دیں،
بنا کر دے دیتے ہیں. دیکھیں تصویر تو چاہے جو ہے وہ کیک پر بنے، جو ہے کسی بھی چیز پر بنے گی، جب جاندار کی تصویر ہوگی تو وہ جائز ہے. اچھا آپ کیک پہ اپنی تصویر کہہ رہے ہیں، یہ تو اب آیا ہوگا، ورنہ پہلے جو ہے وہ جناب شیر کا کیک بنا ہوا ہے، اور جو ہے وہ بلی کا کیک بنا ہوا ہے، یعنی کیک بنا ہوا ہے ایسا کہ وہ سامنے رکھا ہوا ہے تو پوری بلی جو ہے وہ نظر آ رہی ہے، تو اس کا تو علماء نے سخت منع فرمایا کہ دیکھے نا وہ کیا کہیں گے، وہ فلاں نے بلی کی ٹانگ کھا لی. تو یہ جو حرام جانور کے بارے میں، اگرچہ وہ کھا تو نہیں رہا حرام جانور، لیکن وہ کہنا ہی جو ہے وہ ایک عجیب سی چیز لگتا ہے کہ فلاں نے جو ہے وہ فلاں کی ٹانگ کھا لی، یا شیر کا منہ جو ہے وہ فلاں بچے کو دے دو کاٹ کر، تو ایک عجیب سا جو ہے وہ لگتا ہے. تو اس لیے اس کی بھی اجازت نہیں، چاہے اپنی تصویر بنائے چاہے جو ہے وہ کسی اور جاندار کی بنوائیں جائز نہیں ہے. اور بھالو وغیرہ اگر تو کوئی ایسا کارٹون ہے کہ جو دنیا میں جو ہے وہ اس طرح کا جاندار کوئی نہیں پایا جاتا. ایک ہے کہ جاندار پائے جاتے ہیں, بھالو کی تصویر ہے, بلی کی ہے اور شیر وغیرہ کی ہے, کہ وہ دنیا کے اندر ایسے جاندار پائے جاتے ہیں, ان کی تصویر ہے تو جاندار کی تصویر میں ہی شمار ہوگا, وہ حرام ہے, اس کی اجازت نہیں. ایک یہ کہ چکور باکس جو ہے وہ بنا ہوا ہے, اس میں نیچے دو ٹانگیں کر دیں اور اس کے باکس میں دو آنکھیں کر دیں, تو اس طرح کا کوئی جاندار دنیا کے اندر نہیں پایا جاتا, تو اب اس پر وہ جاندار کی تصویر کا اطلاق نہیں ہوگا, اس کا لگانا جو ہے وہ جائز ہوگا.
مدنی پھول جاری کو سارے رہیں گے, ایک مدنی گلدستہ یہاں پر ہم سلسلے میں شامل کرتے ہیں. نجات کا راستہ بڑا پیارا مدنی گلدستہ ہے, آئیے مل کر دیکھتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. مراقبہ یعنی اس بات کا علم اور یقین رکھنا کہ اللہ عزوجل دیکھ رہا ہے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے, اور یہ تمام نیکیوں کی اصل ہے. مراقبہ کے بغیر کسی عمل میں اخلاص نہیں ہو سکتا. حضرت سیدنا ابن عطا رحمۃ اللہ تعالی سے پوچھا گیا کہ افضل عبادت کیا ہے, تو ارشاد فرمایا مراقبۃ الحق کی علی دوام الاوقات, یعنی افضل عبادت یہ ہے کہ ہر وقت مراقبہ, یعنی اس بات کا علم اور یقین ہو جائے کہ اللہ عز و جل دیکھ رہا ہے. اگر یہ یقین ہمیں حاصل ہو جاتا ہے, یہ کیفیت ہمیں حاصل ہو جاتی ہے کہ اللہ عز و جل دیکھ رہا ہے, تو یہ افضل عبادات میں سے ہے. ایک بزرگ رحمتہ اللہ تعالی علیہ کے بہت سے شاگرد تھے, لیکن آپ تمام شاگردوں میں سے ایک پر خصوصی نظر فرمایا کرتے تھے. جب لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ اس شاگرد پر آپ اتنی شفقت کیوں فرماتے ہیں, تو آپ نے سارے شاگردوں کو بلایا اور سب کو ایک ایک پرندہ دیا اور ارشاد فرمایا اس پرندے کو ایسی جگہ جا کر ذبح کرو کہ جہاں تمہیں کوئی دیکھ نہ رہا ہو. اب شاگرد اپنے اپنے طور پر گئے اور پرندے کو ذبح کر کے آ گئے, لیکن جس شاگرد پر آپ مہربانی فرمایا کرتے تھے, شفقت فرمایا کرتے تھے, زیادہ توجہ دیا کرتے تھے, وہ اس جانور کو ذبح کر کے نہیں آیا. تو ان بزرگوں نے اس سے پوچھا کہ تو نے اس پرندے کو کیوں نہیں ذبح کیا؟ اس نے عرض کیا علی جا, آپ نے فرمایا تھا کہ یہ پرندہ ایسی جگہ ذبح کرنا جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو, مجھے کوئی بھی ایسی جگہ نہ ملی جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو, کیونکہ جہاں بھی گیا وہاں میرا رب عز و جل مجھے دیکھ رہا تھا. اس مراقبہ کرنے والے شاگرد کا یہ عالی شان جواب سن کر ان بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ نے امتیازی سلوک اور زیادہ توجہ کے بارے میں پوچھنے والوں سے ارشاد فرمایا یہ وجہ ہے جس کے سبب میں اس پر زیادہ توجہ کرتا اور اس کے ساتھ امتیازی سلوک کرتا ہوں. اے کاش ہمیں بھی یہ کیفیت حاصل ہو جائے کہ اللہ عز و جل ہمیں دیکھ رہا ہے. یہ کیفیت حاصل کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے, اس کے لیے چند طریقے عرض کرتا ہوں. نمبر ایک, مراقبہ کے بارے میں معلومات حاصل کی جائے. اس سلسلے میں احیاء العلوم کی پانچویں جلد کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے. مکتبۃ المدینہ نے ایک اور کتاب شائع کی ہے احیاء العلوم کا خلاصہ, اس کا اصل نام لباب الاحیاء ہے, تو اس کے اندر بھی مراقبہ کے بارے میں معلومات ہیں, لیکن یہ معلومات بہت مختصر ہیں. تفصیل سے اگر ہم اس کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو احیاء العلوم کی پانچویں جلد کا مطالعہ کیجیے. نمبر دو, مراقبے کے جو فضائل ہیں, فوائد ہیں, ان پر نظر کی جائے کہ مراقبہ تمام نیکیوں کی اصل ہے, مراقبہ کے بغیر کسی عمل میں اخلاص پیدا نہیں ہو سکتا, مراقبہ تمام برائیوں سے بچاتا ہے, مراقبہ نیک اعمال میں رغبت بڑھاتا ہے, مراقبہ دل میں خوف خدا پیدا کرتا ہے, مراقبہ ظلم سے بچاتا ہے, مراقبہ کی تعلیم خود رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمائی ہے, مراقبہ کرنا بزرگان دین کا مبارک طریقہ ہے. یہ فوائد ہمارے پیش نظر رہیں گے تو مراقبہ کرنے میں آسانی ہوگی، یہ کیفیت پیدا کرنے میں آسانی ہوگی کہ اللہ عز و جل ہمیں دیکھ رہا ہے. نمبر تین، نمایاں جگہ پر یہ لکھ کر لگا دیا جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی دامت برکاتہ العالیہ اس چیز کا ذہن دیتے ہیں. بعض اوقات آپ کارڈ لگاتے ہیں جس پر یہ لکھا ہوتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. یوں اگر ہم نمایاں جگہ پر یہ لکھ کر لگا دیں گے، کارڈ لگا لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل یہ کیفیت پیدا کرنے میں، یہ کیفیت حاصل کرنے میں آسانی ہو جائے گی کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. یہ اس مراقبے کی تعلیم ہمیں اپنے بچوں کو بھی دینی چاہیے. انشاءاللہ عز و جل اگر بچپن سے ہی اس چیز کی تلقین ہوتی رہی کہ اپنی کیفیت پیدا کرنے کی کوشش کیجیے، اپنا ذہن بنائیے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو بچے گناہوں سے بچتے چلے جائیں گے اور ان کی ایسی تربیت ہوگی کہ انشاءاللہ عز و جل ان کو یہ فضیلت بھی حاصل ہو جائے گی. اور جس چیز کی تلقین کی جائے، بار بار کسی کو کہا جائے، تو وہ اپنے آپ کو بھی حاصل ہو جاتی ہے. ایک بزرگ رحمتہ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، عالی جا، نماز میں سستی ہو جاتی ہے، جماعت سے نماز پڑھنے میں سستی ہو جاتی ہے. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ آپ اسلامی بھائیوں کو، دیگر لوگوں کو، مسلمانوں کو نماز با جماعت پڑھنے کی تلقین کیا کریں، نیکی کی دعوت دیا کریں، نماز با جماعت پڑھنے کی دعوت دیا کریں. اس شخص نے ایسا ہی کیا تو آہستہ آہستہ اس سے جو سستی ہو رہی تھی وہ بھی دور ہو گئی. اس لیے ہمیں دوسروں کو بھی یہ ذہن دینا چاہیے مراقبہ کا، انشاءاللہ عز و جل ہمیں بھی یہ کیفیت حاصل ہو جائے گی. کوئی بھی کام کرنے سے پہلے ایک منٹ کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے ہم توقف کریں، تھوڑا سا رک جائیں اور یہ ذہن بنائیں کہ اللہ عز و جل ہمیں دیکھ رہا ہے. انشاءاللہ عز و جل اس سے بھی مراقبہ کرنے میں آسانی ہوگی، یہ کیفیت آہستہ آہستہ بڑھتی چلی جائے گی اور مراقبہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اللہ عز و جل ہمیں ایسے کیفیت عطا فرمائے کہ ہر وقت ہمارے پیش نظر رہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
سبحان اللہ، اللہ کریم مراقبے کی سعادت عطا فرمائے اور اپنا محاسبہ سیلف انالیسس کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. کچھ آپ کی کال کو شامل کرتے ہیں، آپ کی کچھ فرمائشوں کو پورا کرتے ہیں. مہروز بھائی بھی ہمارے ساتھ شامل ہو چکے ہیں، انشاءاللہ موضوع پر بھی مدنی پھول عطا فرمائیں گے. کچھ کال کو شامل کرتے ہیں، آپ کی فرمائشیں پوری کرتے ہیں. نعت خان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. صلی اللہ الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
محمد بشیر اتاری، پکا گنجیرا، وام بچرا، میاں والی پنجاب سے عرض کر رہا ہوں. حضور کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت ہی پیارا سلسلہ ہے. نعت خان اسلامی سے عرض ہے کہ وہ یہ کلام سنا دیں. مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے.
ماشاءاللہ،
جناب محسن خان اختاری بات کر رہا ہوں، ہند کے راجستھان کے نمباہڑا شہر سے. آپ کی بارگاہ میں عرض تھا کہ یہ نعت سنا دے. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں.
ماشاءاللہ، مرحبا.
ماشاء اللہ بھائی، آپ کا یہ سلسلہ بہت پیارا ہے. میری یہ خواہش ہے کہ آپ مجھے ایک کلام سنا دیں، کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب.
ٹھیک ہے جی.
زار احمد چشتی اتاری، میرا تعلق چک نمبر 151 نار پرویز والا ضلع خانے وال سے ہے. ماشاء اللہ بہت ہی پیارا سلسلہ لے کے آتے ہیں سلمان بھائی، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. اور آج کا موضوع بہت ہی پیارا ہے لباس کے حوالے سے. اللہ تعالیٰ سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، مجھے بھی اور تمام سننے والوں کو.
محمد قاسم رضا اتاری پھلروان سے. سلمان بھائی، اللہ عز و جل آپ کو برکتیں عطا فرمائے. آج کا جو موضوع لباس مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، بڑا ہی پیارا موضوع ہے. اللہ عز و جل مزید برکتیں عطا فرمائے. مجھے یہ کلام سننا ہے کہ مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت.
ٹھیک ہے جی.
میرا نام محمد شاہ نواز اتاری اور ہند کے شہر مراد آباد سے عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے سلسلہ بڑا ہی پیارا اور لطف اندوز سلسلہ ہے. کافی علم دین حاصل ہوتا ہے اس میں. ماشاء اللہ بڑا ہی پیارا یہ سلسلہ ہے. سلمان بھائی کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ایک نعت پاک سنوا دیجیے آپ کے, جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں, ہر جگہ لطف مدینے کا لیا کرتے ہیں. بڑی پیاری ہے کلام ہے, بڑا ہی پیارا. اور آپ سے عرض ہے کہ آپ اس کو ضرور ضرور سنوا دیجیے. اللہ تعالیٰ آپ سب کی بے حساب مغفرت فرمائے.
آمین آمین آمین. بلا لو پھر مجھے شاہ بحر و بر مدینے میں یہ کلام سننا ہے. رب نواز بھائی ہیں سوابی سے, خیبر مرحبا خیبر پختونخوا سے. نعمان بھائی پنڈی گھیب سے ہیں, مرحبا آپ کا میسج کرنا. عمیر حمزہ بھائی ہیں, مرحبا آپ کا میسج کرنا. زمزم نگر حیدرآباد سے اسلامی بھائی ہیں, عمیر بھائی ہیں, بہت شکریہ آپ کے میسج کے لیے. اور یہ ہیں جی سلہ والی سے میسج ہیں, نام مینشن نہیں ہے. بہرحال جی بہت شکریہ آپ کے میسج کے لیے. عامر رضا بھائی ہیں مرکز اولیاء لاہور سے. اور شمس الدین بھائی ہیں, بہت شکریہ جی آپ کے میسج کے لیے. کوئٹہ سے میسج ہے, مجھے کلام سنا دیجیے, کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری, واہ واہ. ندیم اتاری بھائی ہیں, مشرق کا تو امام ہے الیاس قادری, یہ کلام سننا ہے. دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو, یہ کلام سننا ہے. ہند کے گاؤں سلایا سے معاویہ بھائی ہیں, کہہ رہے ہیں کہ جی کلام سنا ہے. گزرے جس راہ سے وہ سیدے والا ہو کر, واہ کیا پیارے کلام کی فرمائش کی ہے آپ نے, اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور کلام سنا دیجئے, آج سکھ متران دی ودھیری, یہ جڑا والا سے میسج ہے, بہت شکریہ. فرمائش کنندہ ہیں اویس احمد قادری اور جلال پور سے ہیں جی, یو پی الہند سے. کہہ رہے ہیں کہ سلسلہ آپ کا بہت اچھا ہے, ایمان افروز بھی ہے. کلام سنا دیں, بلا لو پھر مجھے شاہ بہروبر مدینے میں. اللہ تعالیٰ آپ سب کا میسج کرنا قبول منظور فرمائے. اور بھی کافی سارے میسجز ہیں. نعت خان سیمی کی طرف چلتے ہیں اور کچھ کلام سلسلے میں شامل کرتے ہیں. صلی اللہ علیہ الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
بلغ الاولا بکمالہ کشف دو جا بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں. یہی پھول خالص دور ہے, یہی پھول خالص دور ہے, یہی پھول خالص دور ہے. یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ. میں نثار تیرے کلام پر, میں نثار تیرے کلام پر, ملی ہوں تو کس کو زبان نہیں. میں نثار تیرے کلام پر, ملی ہوں تو کس کو زبان نہیں. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو, وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو, وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو. وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ. جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں, جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں, ہر جگہ لطف مدینے کا لیا کرتے رہے ہیں وہ ہر جگہ لطف مدینے کا لیا کرتے ہیں مال و دولت کی دعا ہم نہ خدا کرتے ہیں مال و دولت کی مال و دولت کی دعا ہم نہ خدا کرتے ہیں ہم تو مرنے کی مدینے میں دعا کرتے ہیں ہم تو مرنے کی مدینے میں دعا کرتے ہیں جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں وہ ہر جگہ لطف مدینے کا لیا کرتے ہیں.
ماشاءاللہ. مدنی گلدستہ ہے ایک مہروز بھائی ذہن یا آزمائش اپلیکیشن کے حوالے سے, تو وہ مدنی گلدستہ دیکھ لیتے ہیں. جی,
آئی ٹی مجلس دعوت اسلامی پیش کرتی ہے ذہنی آزمائش کوئز اپلیکیشن.
ذہنی آزمائش کوئز اپلیکیشن موبائل کے سافٹ ویئر کی صورت میں یہ الحمدللہ آپ کے ایپ سٹور پر بھی اور پلے سٹور پر بھی آ چکی ہے, یعنی ایپل کے جتنے بھی آئی او ایس کے جس کے پاس بھی ڈیوائسز ہیں وہ بھی, اور جو جس کو آپ اینڈرائیڈ ڈیوائسز کہتے ہیں اس پر بھی یہ اپلیکیشن اس وقت لانچ ہو چکی ہے. میں دعوت دیتا ہوں دنیا بھر کے مدری چل کے ناظرین کو, اپنے موبائل فون پر, اپنے آئی پیڈز پر آپ ابھی چاہیں تو ذہنی آزمائش کوئز اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. یہ اپلیکیشن ہے کیا,
فیچرز, سیگمنٹس, levels, questions, resume, replay sound, high score حاصل کرنے کے لیے آپ کا رجسٹر ہونا ضروری ہے. مور ایپس, ایپ اسٹور پر دعوت اسلامی کی دیگر موبائل اپلیکیشن حاصل کر سکتے ہیں. شیئر وتھ سوشل میڈیا, شیئر کے ذریعے موبائل اپلیکیشن کو سوشل میڈیا پر شیئر بھی کر سکتے ہیں. ہیلپ, اس اپلیکیشن میں موجود ہیلپ کے آپشن کی مدد سے آپ مدد حاصل کر سکتے ہیں. ہاؤ ٹو یوز موبائل اپلیکیشن, استعمال کرنے کا طریقہ, سب سے پہلے اکاؤنٹ رجسٹر اور پھر لاگ ان کریں, سٹارٹ پر کلک کریں اور سیگمنٹس پر لیولز پر کلک کریں. سیگمنٹس میں آپ کے 6 سیگمنٹس ہیں, پھر لیولز میں آپ کے پاس 10 لیولز ہیں اور ہر لیول میں 10 سوالات ہیں. سیٹنگ آپشن میں ساؤنڈ کو آن یا آف بھی کر سکتے ہیں اور سنک کے آپشن کی مدد سے ڈیٹا اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں. موبائل اپلیکیشن ذہنی آزمائش کوئز ایپ ابھی ڈاؤن لوڈ کریں اور فائدہ حاصل کریں.
سبحان اللہ, بڑی پیاری اپلیکیشن ہے جی, الحمدللہ میرے موبائل میں بھی موجود ہے. اور یہ دعوت اسلامی کی مجلس آئی ٹی کا ایک زبردست کار ہائے نمایاں ہے کہ موبائل کا درست استعمال یہ بھی ہمیں سکھایا جا رہا ہے, اور موبائل سے ہم کس طرح وقت بھی جو ہے وہ گزار سکتے ہیں اور علم دین سیکھتے ہوئے وقت گزار سکتے ہیں یہ بھی سکھایا جا رہا ہے. مہروز بھائی یہ بتائیے کہ کیا مدنی پھولا دے رہے ہیں آپ؟
سلمان بھائی, آج ہمارا موضوع ہے لباس مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سب سے بنیادی بات تو یہ کہ لباس انسان کا ایک فطری تقاضا ہے اور ایک حیا کا یہ مظہر بھی ہے اور ایمان کی بھی علامت ہے. یوں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء آئے لباس سب ہی کی سنت ہے. اور میرے پیارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لباس کے معاملے میں علماء نے لکھا کہ کوئی خاص تکلف نہیں کیا کرتے تھے, یعنی عمدہ اور ادنا لباس کے معاملے میں تخصیص نہ کرتے تھے, بلکہ آپ کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جو دستیاب ہوتا اسے میں استعمال فرما لیا کرتے تھے, شرف نسبت عطا فرما دیا کرتے تھے. اب دوسری یہ جنتیوں کا لباس, جب حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے تو جب ان وہ لباس زیبتن کیے ہوئے تھے اور جب جنتی جنت میں جائیں گے تو اللہ رب العزت نے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لباسوں کو بیان فرمایا ہے کہ جنتی لباس میں ریشم پہنیں گے، یعنی ریشم کے جو حرام ہونے کے متعلق احادیث ہیں اس میں یہ مضمون بھی موجود ہے کہ یہ جنتیوں کو جنت میں پہنایا جائے گا ریشم کا لباس، ایک تو یہ۔ دوسری بات یہ کہ لباس پہنتے کیوں ہیں، لباس پہننے کی وجہ، مقاصد اور وجوہات کیا ہیں؟ سلمان بھائی اگر غور و فکر کریں تو دو تین چیزیں ایسی ہیں جو کسی بھی معاشرے میں اور کسی بھی جغرافیائی حدود میں اگر ہم چلے جائیں سوال کریں کہ بھئی لباس کیوں پہنا جاتا ہے، تو سلیم الطبع جو لوگ ہیں جن کی عقلیں سلامت ہیں، جن کے ضمیر کسی نہ کسی حد تک زندہ ہے، وہ کم از کم ان چیزوں کو ایکسیپٹ بھی کریں گے اور بیان بھی کریں گے کہ لباس پہننے کی تین چار بنیادی وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اپنے ستر کو چھپانا، اپنے جسم کو چھپانا اور اسے موسمی تغیرات سے بھی محفوظ رکھنا، اور یہ روایتوں میں بھی یہ مضمون موجود ہیں۔ دوسرا یہ کہ اخلاقی طور پر بھی لباس ایک عمدہ عمل ہے کہ اس کے لباس کی وجہ سے آپ کی بصر و بصارت، آپ کی آنکھوں میں اور آپ کے دل میں کیفیات تبدیل ہوتی ہیں۔ تیسری وجہ یہ قومی اور مذہبی تشخص ہوتا ہے، ہر قوم کا ایک قومی اور مذہبی تشخص ہوتا ہے، تو ہم الحمدللہ عز و جل مسلمان ہیں تو ہمارا بھی اپنا ایک تشخص ہے۔ اب اگر انہی باتوں کو لے کر اگر ہم آج غور کریں تو پہلی بات کہ لباس جسم چھپانے کا ذریعہ ہے، بنیادی وجہ ہے یہ کہ اس کے ذریعے جو ہے ستر پوشی ہو۔ آدم علیہ السلام نے اس کو اسی لیے اختیار کیا، دیگر انبیاء نے اس کو اختیار کیا، بنیادی وجہ یہ رہی۔ اب ہم سب غور کر لیں، میں زیادہ اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا، کچھ ڈیٹیل بیان بھی ہو گئی ہے کہ ستر پوشی ہمارے لباس سے کتنی ہو رہی ہے۔ یہ مسلمان مرد بھی غور کریں، مسلمان خواتین بھی اس پہ غور کریں۔ دوسری چیز یہ کہ لباس ایسا ہو اخلاقی طور پر کہ جو ہماری روحانیت میں اضافے کا باعث بنے، جیسے کہ سفید لباس جو ہے اس کو اگر آپ دیکھیں، میں روایتوں سے ہٹ کر ایک پریکٹیکل بات عرض کرتا ہوں،
روایت میں پڑھ دوں اجازت ہو آپ؟
جی جی بالکل۔
نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث کو نقل کر رہے ہیں امام ترمذی،
جی
شمائل ترمذی کے اندر حدیث پاک نقل کر رہے ہیں، اور امام ترمذی کی جو سنن ترمذی ہے یا جامع ترمذی ہے اس کے بارے میں محدثین لکھتے ہیں، جس کے گھر میں امام ترمذی کی کتاب جو ہے ورقی ہو، ترمذی شریف، تو وہ گھر ایسا ہے گویا حضور اس گھر میں خود کلام فرما رہے ہیں۔ وہ امام ترمذی حدیث نقل کر رہے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ فرمایا سفید کپڑے پہنا کرو، کیونکہ یہ زیادہ ستھرے اور پاک رہتے ہیں، اور اسی سے اپنے مردوں کو کفن پہنایا کرو۔
بالکل ایسا ہی ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سفید لباس کو پسند فرمایا، اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے اس کے ساتھ ساتھ کہ یمنی جبا تا دھاری دار، جسے حبرتن کہا کرتے تھے، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ بہت محبوب تھا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ سفید لباس کا ایک پریکٹیکل بات عرض کرتا ہوں جو تجربات اور مشاہدات ہیں اور جس کو جدید سائنس نے بھی مانا ہے، وہ یہ کہ سفید لباس جو ہے یہ پاکیزگی اور روحانیت کے زیادہ قریب ہے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو پسند فرمایا ہے۔ تو یہ لباس کا ایک اثر اخلاقی طور پر جو اثر ہو رہا ہے، یا سائیکولوجیکل نفسیاتی طور پہ جو آپ کو اثر ہوتا ہے، آپ ایک عمدہ سفید اجلا لباس پہنتے ہیں تو آپ گویا کہ ایک فیلنگ ہوتی ہے کہ میں ایک نیکی کے رستے پر ہوں۔ اور سفید لباس اس بات کی بھی عکاسی کرتا ہے کہ جیسے سفید لباس پہ کوئی دھبا آ جائے، کوئی نشان آ جائے تو فوراً ظاہر ہو جاتا ہے، اجلا لباس پہنتے ہیں تو اسے اجلا رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہمارے رب نے ہمارے باطن کو اجلا بنایا ہے تو ہمیں اس کو بھی اجلا رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تیسری چیز یہ کہ لباس جو ہے وہ قومی اور مذہبی تشخص کا آئینہ دار ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت معروف حدیث ہے، آپ نے فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جس نے کسی قوم سے مشابہت اختیار کری وہ انہی میں سے ہے گویا کہ۔ اب یہاں پہ ظاہر سی بات ہے اس کی جو شرح ہے حدیث کی، اس میں علماء نے فرمایا ہے کہ جو کسی قوم کا مذہبی لباس ہو وہ پہننا ناجائز ہے اور حرام ہے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات اور اسلام کی تعلیمات کو اگر ہم دیکھیں تو کپڑے پہنانے کی بھی اپنی اہمیت ہے، کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سلام کو عام کرنے، کھانا کھلانے اور جو بے لباس ہو اسے لباس پہنانے کی ترغیب ارشاد فرمائی. اچھا، لباس کا اطلاق قرآن کریم فرقان حمید میں زوجین پر بھی کیا گیا ہے، زوجین کو یعنی شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے کے لیے لباس فرمایا گیا ہے، اور اسی طریقے سے رات کو بھی لباس کہا گیا ہے. اور مفسرین نے اس کی وجہ بیان فرمائی کہ لباس جو ہے وہ انسان کی پوشیدہ چیزوں کو چھپاتا ہے، ستر کو چھپاتا ہے، ڈھانکتا ہے، اس کی پردہ پوشی کر دیتا ہے. تو اسی طریقے سے میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے پردہ پوشی کا باعث بنتے ہیں، ان کی حیا کی چیزوں کو باقی رکھتے ہیں. اور اسی طریقے سے جو رات ہوتی ہے، جب رات آتی ہے تو رات بھی اپنے اندر پوشیدگی لے کر آتی ہے، اپنے اندر چھپانے کی صلاحیت لے کر آتی ہے. اسی لیے قرآن کریم نے رات کو لباس کہا کہ رات کو ہم نے تمہارے لیے لباس بنایا. ایک جہت اس کی یہ بیان فرمائی. اب اگر ہم اپنے معاشرے پہ غور کریں نا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لباس پہلے بیان کر دوں یا میں کچھ اس طرح ہوں؟
جی جی جی.
اگر ہم اپنے معاشرے پہ غور کریں سلمان بھائی، تو عجیب معاملہ نظر آتا ہے کہ ایک تو لباس کا یہ بیان ہوا نا کہ وہ کسی دوسری قوم کے مشابہت میں نہ ہو، دوسری بات یہ کہ مرد اور عورت کے کپڑوں کو الگ الگ بیان کیا گیا ہے. دو، ان کے صنفی امتیاز جو ہے، ان کی جو صنفی علیحدگی ہے وہ لباس میں بھی ہونا چاہیے. اب معاملہ یہ ہے کہ مرد جو ہیں، مرد وہ خواتین کے انداز کے لباس پہننے لگے، خواتین جو ہیں وہ مردوں کے مشابہ لباس پہننے لگی. تو اس سے کیا ہو رہا ہے کہ آپ کا جو ایک اسلامی تشخص ہے، جس امت سے آپ بلونگ کرتے ہیں، وہ کہاں گئی؟ پھر دوسری بات یہ کہ اخلاقی طور پر اگر آپ دیکھیں، یعنی آپ کو حیرت ہوگی، مجھے کسی نے ایک لڑکے کی تصویر واٹس اپ کی، وہ لڑکا جو ہے دوپٹہ پہنا ہوا ہے.
آپ نے دوپٹہ پہنا ہوا ہے تصویر دیکھی؟ ہم نے جو ایک سلسلہ کیا تھا گانے شورا کے ساتھ،
جی،
وہ فیشن کے اوپر جو سلسلہ کیا تھا،
جی،
اس سلسلے کے دوران یا اس کے بعد مجھے کسی نے تصویر بھیجی، میں تو حیران ہو گیا. بالکل عورتوں والے کپڑے، جیسے عورتیں جو ہے وہ شادی کے موقع پر دلہن کو کپڑے پہناتے ہیں، ویسے جناب لڑکے نے کپڑے پہنے ہوئے.
جی،
عجیب حال، عجیب مینٹلٹی، عجیب ذہنیت بنتی چلی جا رہی.
اچھا، پھر ہمارے معاشرے میں کلمیا کیا ہے کہ لباس سے ہم شخصیات کو تولنے لگے. ایون یہ کہ مبلغین جو ہوتے ہیں، علماء جو ہوتے ہیں، سلمان بھائی آپ کو بھی اس کا پریکٹیکل شاید ہو شاید نہ ہو، کہ ان کے بھی لباس سے تولتے ہیں. اگر عمدہ لباس پہنے ہوئے ہیں تو ذرا توجہ بڑھ جاتی ہے. اچھا، پہننا چاہیے، اگر اللہ رب العزت نے توفیق دی ہے تو بالکل پہننا چاہیے. احادیث کریمہ میں آیا کہ ریاض الصالحین میں اور ترمذی شریف میں بھی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ اس کی نعمت کا اثر اس کے بندے پہ نظر آئے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو پسند فرمایا کہ اللہ نے اگر تمہیں وسعت دی ہے تم عمدہ اچھا لباس پہنو، لیکن عمدہ اور اچھا لباس ہے کون سا؟ سوال یہ ہے نا کہ عمدہ اور اچھا لباس وہ ہے جو مجھے یا کسی اور کو پسند ہے، یا جو لیٹسٹ ٹرینڈ ہے، یا جو لیٹسٹ فیشن ہے وہ عمدہ اور اچھا لباس ہے، یا اچھے اور عمدہ لباس کی تعریف کچھ اور ہے؟ تو اچھا اور عمدہ لباس تو وہی ہے جو اچھے اور عمدہ لوگوں نے پہنا ہے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر اچھا کون؟
اللہ اللہ،
سارے اچھوں سے اچھے، سارے اعلیٰ سے اعلیٰ، سارے افضلوں سے افضل،
سارے اونچوں میں اونچا، سمجھ گئے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا، سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی.
تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اور صحابہ اکرام علیہم رضوان نے جو لباس پہنا، یقیناً وہ سب سے عمدہ ہے، وہ سب سے اچھا ہے، سب سے اعلیٰ ہے. اگرچہ ان کی تفصیلات، ساری تفصیلات کو اپنانا ضروری نہیں ہے، لیکن بیسک جو ہے، اس کی بنیاد جو ہے، تھیم جو ہے، اس کو فالو کرنا ضروری ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے قمیص کو پسند فرمایا، پجامے کو پسند فرمایا، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے چادر استعمال فرمائی، امامہ استعمال فرمایا، اور لباس ہی کا حصہ ہے اگرچہ جدا طور پر بیان کیا جاتا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نعلین شریفین استعمال فرمائی ہیں. تو یہ سارے لباس جو ہیں، یہ ایسے ہیں کہ جس کو ہم پہنتے ہوئے نیت کر سکتے ہیں کہ مصطفی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اداؤں کے قریب ترین ہم لباس پہن رہے ہیں. تو اس طریقے کا لباس پہنا جائے، بجائے اس کے کہ ادھر ادھر کی تراش خراش کی جائے. اور جو بات میں نے جملہ ادھورا چھوڑا تھا سلمان بھائی، کہ آج ہم لباس میں تول رہے ہیں. ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ آتا ہے کہ وہ ایک سادہ سے لباس میں کسی دعوت میں چلے گئے، تو حارث نے انہیں، گارڈ نے انہیں باہر بھگا دیا کہ جاؤ بھائی، یہاں تمہارا کیا کام ہے، بڑے لوگوں کی دعوت ہے. اب وہ پھر دوبارہ گئے اور اس نے کیا کرا، دوبارہ کیسے گئے، کہ عمدہ پوشاک پہن کر گئے. اب یہ بات سمجھنے کی ہے کہ یہ سمجھانا کیا چاہ رہے ہیں. بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہم مثال میں گم ہو جاتے ہیں اور جو اس کا مدعا ہوتا ہے وہ بھول جاتے ہیں. تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، وہ شخص جو تھے وہ دوبارہ جب گئے تو عمدہ لباس میں گئے. اب جو گارڈ تھا اس نے اندر داخل ہونے دیا دعوت میں. اب جب کھانے کا وقت شروع ہوا تو انہوں نے کچھ کھانا اپنے لباس پہ ڈال لیا. تو لوگوں نے کہا اور کہا، حضور یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ بھائی بات یہ کہ دعوت تو میرے لباس ہی کو دی گئی ہے، تو کسی کو ادنا لباس میں دیکھ کے حقیر نہ سمجھے، اور ہر اعلیٰ لباس پہنا ہوا شخص، آپ کی نظروں میں جو بھی اعلیٰ ہے، ہر اعلیٰ لباس پہنا ہوا شخص اچھے کردار کا مالک نہیں ہو سکتا. رب کریم نے لباس،
ضروری نہیں کہ ہر اعلیٰ لباس پہنا ہوا آدمی اچھے کردار کا مالک بھی ہو.
تو اللہ رب، بالکل ایسا ہی ہے، اللہ رب العزت نے ہماری ستر پوشی کے لیے، ہماری حفاظت کے لیے، ہمارے جمال کو بڑھانے کے لیے گویا کہ لباس اتارا ہے. لیکن اس لباس کو بیان کرنے کے بعد فرمایا وہ لباس التقوی ذالک خیر، کہ لباس تقوی بھی ایک لباس تو یہ ہے جو ہم پہنتے ہیں کپڑے کا، ایک لباس یہ ہے جو لوگوں کو نظر آ رہا ہے اور اس سے ہمارا جمال بڑھ رہا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک درہم کا لباس خریدا، پھر پہنا، اور پھر شکر بجا لائے کہ اس کے ذریعے اللہ رب العزت نے میرے جمال کو بڑھایا ہے. تو یقیناً لباس کے ذریعے، جائز لباس کے ذریعے زینت حاصل کرنا درست ہے، اچھا ہے، اور جب مسلمانوں کی طرف جایا جائے تو اچھے انداز سے جائز زینت کو اختیار کرتے ہوئے جانا چاہیے. لیکن اب ہم غور کریں نا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پسندیدہ لباس جو ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں سلمان بھائی، کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے، سب کو پتا ہے. لیکن آج ہم ان کو پہننے میں ایسا لگتا ہے کہ آر محسوس کرنے لگے، یعنی جتنی بڑی گیدرنگ ہوگی، جتنے ٹاپ کلاس کی گیدرنگ ہوگی، تو پھر ہمارا سنتوں بھرا لباس جو ہے وہ پہننا دشوار ہوتا جائے گا. لیکن اللہ تعالیٰ علماء اسلام کو سلامت رکھے، دعوت اسلامی کو سلامت رکھے، امیر اہل سنت کو سلامت رکھے. سلمان بھائی، اگر آپ سے 20 سال پیچھے چلے جائیے، 25 سال پیچھے چلے جائیے، تو جو لباس کی معاملات تھے وہ اتنے بگڑے تو نہیں تھے، لیکن اتنے سنت کے آئینہ دار بھی نہیں تھے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی لباس کے معاملے میں جو سنتیں ہیں، ان میں سے بھی کئی سنتیں ایسی ہیں جو امیر اہل سنت نے زندہ فرمائی ہیں. اور آج نوجوان اسلامی بھائی اور ہماری اسلامی بہنیں اس لباس کو زیب تن کر رہے ہیں جو شریعت کو مطلوب اور مقصود ہے.
واہ، سبحان اللہ، بڑے پیارے انداز میں مہروز بھائی نے بڑے اچھے مدنی پھول جو ہے وہ عطا فرمائے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. عرفان بھائی، آپ کیا فرما رہے ہیں؟
سلمان بھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف احادیث طیبہ میں اس بات کا حکم ارشاد فرمایا کہ جب اللہ رب العالمین تمہیں کوئی نعمت عطا فرمائے تو اس کی پاکی بیان کرو، اظہار نعمت کرو، اور اسی طریقے سے اس کی تحمید اور اس کی تقدیس اور اس کی کبریائی بیان کرو، اور اس کی بارگاہ میں شکر بجا لو، شکریہ ادا کرو اس کا. اس زمن میں اگر ہم آج کے موضوع سخن کو دیکھتے ہیں تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی بھی ہمیں تعلیم عطا فرمائی کہ جب اللہ کریم تمہیں نیا کپڑا عطا فرمائے، امامہ تم نیا پہن لو، کرتا نیا آ جائے، یا نیا کپڑا زیب تن کرو، تو پھر اظہار حمد اور تحدیث سے نعمت کا اظہار کرو.
سبحان اللہ،
کیونکہ قرآن مقدس میں بھی اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةُ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. ایک اور مقام پر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر کرو گے تو ضرور بھی ضرور میں تمہیں زیادہ دوں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر کفران نعمت کرو گے، نعمتوں کے اظہار کے حوالے سے شکر نہیں کرو گے، تحدیث سے نعمت نہیں کرو گے، ان عذابی لشدید، تو میرا عذاب دردناک ہے. ایک اور مقام پر فرمایا فَذْكُرُونِ أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، وَاشْكُرُوا لِي، اور میرا شکر ادا کرو. تو یہاں پر قرآن مقدس میں بھی کئی ایک مقامات پر اللہ کریم نے بندوں کو یہ حکم ارشاد فرمایا کہ میری نعمتوں کا اظہار کرو، تحدیث سے نعمت کرو، اور میری نعمتوں کے حوالے سے شکر میری بارگاہ میں بجا لاؤ.
ٹھیک.
اب حضرت اسی دنیا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیا کپڑا زیب تن فرماتے تو اس کو اس نام سے موسوم فرماتے، جیسے امامہ شریف یا کرتا یا چادر۔ پھر فرماتے، اے اللہ تبارک و تعالی، ہر قسم کی تعریف ہر زمانے میں ہر طریقے پر ہر ایک سے خاص تیرے ہی لیے ہے، جیسے کہ تو نے یہ کپڑا مجھے پہنایا، اس پر میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ اے اللہ، تجھ ہی سے اس کپڑے کی بھلائی چاہتا ہوں، اور جس کام کے لیے یہ کپڑا بنایا گیا ہے اس کے لیے بھی بھلائی چاہتا ہوں۔ اس کپڑے کے شر سے تجھ ہی سے پناہ مانگتا ہوں، اور جس شرارت والے کام کے لیے یہ کپڑا بنایا گیا ہے اس کے شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ ایک اور روایت میں ہے، سیدنا معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع روایت ہے، فرمایا، جس شخص نے نیا کپڑا پہنا اور پھر کہا، الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوۃ، فرمایا کہ جس شخص نے نیا کپڑا زیب تن کیا اور اس کے بعد یہ دعا پڑی، فرمایا تو اللہ کریم اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔
معاف فرما دے گا، سبحان اللہ، کیسی پیاری بات ہے مہروز بھائی۔ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی ہے، اور بندہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ شکر ادا کرنے والے کی بخشش فرما رہا ہے، سبحان اللہ۔ قربان جائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر۔ تو یہ دعائیں بھی ہمیں جو ہے سیکھنی چاہیے، اور دعائیں مانگنے کی اور دعائیں پڑھنے کی ہماری عادت بھی ہونی چاہیے۔ یہاں ایک اور بات بھی کر دوں مہروز بھائی، ایک ہوتا ہے دعا پڑھنا اور ایک ہوتا ہے دعا مانگنا۔ دعا مانگنی بھی چاہیے، پڑھنا بھی اچھی بات ہے، فائدے سے خالی نہیں ہے، لیکن اگر دعا مانگی جائے تو پھر وہ اس کی بات اور ہوگی۔ پڑھنا ایک وہ ہے جیسے الفاظ کا تلفظ کر دینا، اور مانگنا یہ ہے کہ ایک ہماتم گوش ہو کر جو ہے وہ توجہ کرنا۔ نگران شورا نے ایک مرتبہ ایک بڑی پیاری بات کہی تھی مدنی مقابلے میں، کسی میں آپ نے جو مدنی پھول دیا تھا، آپ نے فرمایا کہ جو دعا کی قبولیت میں جو انحصار ہے وہ اکثر الاکثر جو ہے وہ کیفیت پر ہے۔
اللہ اللہ،
اور آپ فرماتے ہیں کہ کسی اللہ والے نے ایک بات کہی کہ بندہ یہ سوچ لے، یہ کیفیت بنا لے کہ میں کعبۃ اللہ المشرفہ کے سامنے ہوں اور دعا مانگ رہا ہوں، اللہ کریم سے جو ہے وہ دعا کر رہا ہوں، التجا کر رہا ہوں، مناجات کر رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ وہیں پر بیٹھے اس کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرمائے گا۔ یعنی یہ بندہ جہاں پر بیٹھا ہوا ہے اسی مقام پر بیٹھے بیٹھے یہ ادھر بیٹھا ہوا دعا مانگ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائے گا، سبحان اللہ۔
سلمان بھائی، ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ لباس کی بات کیونکہ چل رہی ہے،
جی،
تو لباس پہننے میں، استعمال کرنے میں، خریدنے میں نیت کا بڑا عمل دخل ہے،
جی۔
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ اکرام علیہ رضوان نے مختلف مواقع پہ اس طریقے کے سوال کیے ہیں کہ میں اچھا کپڑا پہننا چاہتا ہوں، اچھی جوتیاں پہننا چاہتا ہوں، اچھا سامان رکھنا چاہتا ہوں، تو کیا یہ تکبر ہے؟ تو آپ نے اس کا انکار فرمایا ہے کہ یہ تکبر نہیں ہے، بلکہ اگر تم اچھی نیت کے ساتھ پہن رہے ہو تو ٹھیک ہے، اجازت ہے اس کی شریعت نے۔ اب دیکھیں آپ کو یاد ہوگا، آپ بھی تھے، میں بھی تھا، اور نگران شورا مدظ اللہ العالی نے امیر اہل سنت کے جبہ پہننے کے حوالے سے گفتگو فرمائی تھی کہ امیر اہل سنت جو جبہ پہنتے ہیں تو اس میں کیا کیا نیتیں ہوتی ہیں اور کب کب یہ استعمال فرماتے ہیں۔ ہم تو ایسا سمجھتے ہیں کہ امیر اہل سنت مدظ اللہ العالی مدنی مذاکرے میں تشریف لائیں تو بس جبہ پہن کر آ گئے، ایسا نہیں ہے، بلکہ امیر اہل سنت کے معمولات میں نیت شامل ہی ہے، سبھی کو پتا ہے، تو جبہ پہننے کی بھی خاص نیت ہے، کہ علم دین کی تعظیم کی نیت سے، اجتماع کی تعظیم کی نیت سے، کچھ اور بھی نیتیں بیان فرمائی تھی کہ جو اس وقت حاضر ہوتی ہیں وہ نیتیں کرتے ہیں امیر اہل سنت دن کی تعظیم کی نیت سے، بعض دن بڑے عظمت والے ہوتے ہیں تو ان ایام کی گھڑیاں عظمت والی ہوتی ہیں، تو ان گھڑیوں کی، ان اوقات کی اور ان ایام کی تعظیم کی نیت سے پھر جبہ زیب تن فرماتے ہیں۔ اسی طریقے سے امیر اہل سنت نماز سے پہلے خوشبو لگاتے ہیں۔ اچھا، یہاں کیونکہ ہم نے ایک پہلو تو یہ بیان کیا کہ لباس میں اس طریقے سے افراط ہو رہا ہے، دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لباس کو لے کر یا سادگی کو لے کر اور عاجزی کو لے کر عجیب و غریب معاملہ یہ ہوتا ہے کہ گھٹیا لباس پہنا جا رہا ہے، اور گھٹیا لباس سے مراد وہی ہے کہ جو شریعت کو ناپسند ہے۔ یہاں پہ معاذ اللہ قیمتاً گھٹیا کی بات نہیں ہو رہی، یہاں پہ جو شریعت کو ناپسند ہے وہ گھٹیا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ حسین کپڑے پہنو اور جوتیاں ٹھیک کرو کہ تم قوم کے سردار ہو، اور حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ اگر اللہ نے تمہیں وسعت دی ہے تو وسعت اختیار کرو. ایک شخص کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پراگندہ حالت میں دیکھا, بکھرے ہوئے بال ہیں, عجیب و غریب لباس ہے, اس حال میں دیکھا تو پوچھا تمہارے پاس مال ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں مال ہے. پوچھا کیا کیا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ اونٹ ہیں, بکریاں ہیں, یہ ہے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے تمہیں مال دیا اس کے مال کا اثر تمہارے جسم پہ نظر آنا چاہیے. تو ہم افراط و تفریط سے بچیں, ایسا نہ ہو کہ سادگی کے نام پہ معاذ اللہ پھٹا پرانا کپڑا پہن لیا. ویسے تو پیوند لگا کپڑا پہننا ایمان کی علامتوں میں سے بیان ہوا ہے, لیکن اللہ نے وسعت دی ہے آپ کو تو مناسب لباس پہنے, دھلا ہوا لباس پہنے, اجلا لباس پہنے, خوشبودار لباس پہنے. اور جو بالخصوص نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے عاشق ہیں, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق و محبت کا دم بھرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ دین اسلام کی کوئی نہ کوئی خدمت وہ بھی کریں, تو ان کو چاہیے کہ اپنے باطن کو بھی اجلا رکھیں اور اپنے ظاہر کو بھی لباس کے ذریعے اجلا.
مرحبا, مدنی پھول مزید جاری و ساری ہیں, کچھ آپ کی کال کو شامل کرتے ہیں. صلی اللہ علیہ حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میں دار المدینہ راول پنڈی میں پڑھتی ہوں, مجھے یہ منقبت سنا دیجیے. اے خدا میرے آستار کو شاد رکھے.
واہ جی, سبحان اللہ, مرحبا, بہت پیارے انداز میں سنائی ہے آپ نے, مرحبا, ماشاء اللہ.
محمد علی راجن پوسٹ میں بات کر رہا ہوں اور ہمیں یہ نعت سننی ہے, وہ سوئے لال ہزار پھرتے.
واہ سبحان اللہ.
میرا نام شاہد حسین ہے, راولپنڈی سے بول رہا ہوں. نعت یہ پڑھنی کہ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا, جب وقت نزائے دیدار عطا کرنا.
سبحان اللہ, شیخ آپ پڑھ لیں گے اس طرز میں؟ وہ سوئے لال ہزار پھرتے ہیں. پڑھیے.
وہ سوئے لال ہزار پھرتے ہیں, وہ سوئے لال ہزار مانگتے
پڑھ پاتا, کوشش شوق ہے مجھے لیکن میں بھی بس پورا سورا سا آدمی ہوں, اللہ قبول فرمائے. بہرحال مہروز بھائی آخر میں کیا فرما رہے ہیں, وقت بھی اختتام پذیر ہے.
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جو چاہو پہنو اور جو چاہو کھاؤ سوائے فضول خرچی اور تکبر کے, یعنی جب تک فضول خرچی نہ ہو اور تکبر نہ ہو تو جو حلال چیزیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں وہ کھاؤ, اور جو حلال اشیاء اللہ تعالیٰ نے دی ہیں وہ استعمال کرو, انہیں پہنو. ہمیں بھی اس اصول کا پابند ہونا چاہیے. اللہ نے چاہا تو ہماری پریکٹیکل لائف عافیت میں آ جائے گی. اور میں تو یہاں ایک جملہ کہہ کر بات ختم کروں گا کہ لباس سنتوں کے مطابق کر لیجئے, آپ کے گھریلو مسائل آدھے ہو جائیں گے, جھگڑے کم ہو جائیں گے. اللہ نے چاہا تو اگر سارے گھر والے مل کے سنت کے مطابق لباس کر لیں,
سبحان اللہ, مدنی حلیہ اپنائیں, سبحان اللہ, تو اس کی برکتیں ہوں گی. دعوت اسلامی کے مدنی محسن بستہ رہیں گے, پیاری پیاری باتیں سنتے رہیں گے, سیکھتے رہیں گے, عمل کا جذبہ پیدا ہوتا رہے گا, عمل کرتے رہیں گے تو کامیاب بھی ہو جائیں گے. آئیے ابھی استاد اسلام پڑھتے ہیں. صلی اللہ علیہ الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
یا نبی سلام علیک, یا رسول سلام علیک, یا حبیب سلام علیک, صلوات اللہ علیک. قل یا نبی سلام اپنے آنکھوں کا تصدق, ہم بدوں کو بھی نبھاؤ. یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیک, قل یا حبیب سلام علیک, یا حبیب سلام والے شاہ. ایسا جذبہ پاؤں کہ میں خوب سیکھ جاؤں, تیری سنتیں سکھانا مدنی مدینے والے, تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر چلے تم گلے لگانا, مدنی مدنی
لکھتے رہیے صلی اللہ الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
کھلے آنکھ سلے